قرآن 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 آسان درس قرآن.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ پر پچھلا سلسلہ ہوا تھا, اس کا درس دیا گیا تھا. مشہور آیت مبارکہ ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. عبادت مقصد زندگی ہے, اس پر ہم نے کلام کیا تھا. اور جو عمومی طور پہ لوگوں کی حالت ہے کہ عبادت کی طرف آنے پر طبیعت مائل نہیں ہوتی, اور عبادت کرتے ہیں تو عبادت میں دل نہیں لگتا, تو اس کے اسباب کیا ہیں اور عبادت میں دل لگانے کا طریقہ کیا ہے, اس پر پانچ پوائنٹس بیان کیے گئے تھے, جس میں آخری پوائنٹ یہ تھا کہ عبادت میں دل لگنے میں جو رکاوٹ ہے وہ ہے گناہوں کی کثرت. کہ گناہوں کی کثرت سے چونکہ دل کو زنگ لگ جاتا ہے, دل سیاہ ہو جاتا ہے, تو عبادت کی طرف دل مائل نہیں ہوتا. تو اس کا پھر حل بیان کیا تھا کہ نیکیوں کی عادت ڈالی جائے. اب اس کے بعد جو ایک اور سبب ہے کہ جس کی وجہ سے عبادت میں دل نہیں لگتا اور اس کا حل کیا ہے, اس پر ہم کلام کریں گے. ایک اور سبب وہ ہے شیطان کے وسوسے. شیطان کا کام وسوسے ڈالنا ہے, شر کا نمائندہ ہے, شر پھیلانا اس کا کام ہے, اور وہ ہمیشہ سے یہی کرتا ہے. قرآن پاک میں ایک نہیں بہت ساری آیات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو وسوسے ڈالتا ہے, اور اسی پورے سسٹم کو یہاں قرآن پاک میں ایک جگہ بیان فرمایا گیا من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس, کہ بندہ یہ کہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں وسوسہ ڈالنے والے سے, پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. تو یہ جو وسوسہ ڈالنے کا کام ہے یہ شیطان کا ہے. اب شیطان بندے کو وسوسہ یوں ہی ڈالتا ہے کہ اسے بہت سارے کام یاد دلا دیتا ہے کہ بھائی آپ کا تو اتنے سارے کام پڑے ہوئے, کہاں جا رہے ہو. تو اب بندہ عبادت چھوڑ کے ان کاموں کی طرف چلا جاتا ہے, یا وہ عبادت کے لیے اٹھنے لگتا ہے تو شیطان اس کو سستی ڈال دیتا ہے, اس کی طبیعت کو مائل نہیں ہونے دیتا, اس کے ذہن میں بہت سارے خیالات پیدا کر دیتا ہے. یا بندہ اگر عبادت کے لیے کھڑا ہو بھی جاتا ہے تو اب شیطان اسے چیزیں یاد کرانا شروع کر دیتا ہے, تمہارا فلاں کام باقی ہے, تمہارا فلاں کام باقی ہے, اچھا وہ چیز تمہیں یاد آ رہی ہے. تو اب وہ چیزیں کہ جو بندے کو زندگی میں کبھی بھی یاد نہیں آ رہی ہوتی, نماز کے دوران وہ چیزیں بھی یاد آ جاتی ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں اور سارے طریقے ہوتے ہیں کہ جس میں شیطان وسوسے ڈال کر بندے کا عبادت میں جو دل لگنا ہے اسے ختم کر دیتا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ شیطان کے وسوسوں سے پناہ حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ مانگے شیطان کے وسوسوں سے, جیسے ہم یہ معروف جو ہے وہ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے. اسی طرح یہ سورہ فلق, جیسے سورہ فلق سورہ ناس ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے. دوسری اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے, اور وہ ہے کہ شیطان اللہ کے ذکر سے بھاگتا ہے. جو بندہ اللہ کا ذکر کرے شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا یہ ہماری زندگی کا معمول بن جائے تو شیطان بھاگ جائے گا اور اس کے وسوسے بھی ختم ہو جائیں گے. تو اب ذکر الہی بڑی آسان سی چیز ہے, ایک نہیں دسیوں طریقے ہیں کہ ہم کوئی بھی ذکر جو ہے وہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں. ایک نہیں مختلف اذکار ہم شامل کر سکتے ہیں, لا الہ الا اللہ ہے, سبحان اللہ ہے, الحمدللہ, اللہ اکبر, اور اس طرح کے بہت سارے اذکار ہیں. تو اگر ان کو ہم زندگی میں شامل کر لیں تو جب تک ہم ذکر میں مشغول ہیں شیطان ہم سے دور رہے گا. شیطان دور رہے گا تو اب عبادت کی طرف آنے اور عبادت میں مصروف رہنے کو بھی دل کرے گا۔ اچھا اسی طرح ایک بڑا آسان سا ذکر ہے، جیسے اس میں جلالت ہے، لفظ اللہ ہے، اللہ اللہ اللہ، یہ اس میں مبارک اگر کثرت سے پڑھا جاتا رہے تو یہ بھی ایک بڑا آسان طریقہ ہے کہ بندہ ذکر میں مشغول رہے گا اور شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اس کے وسوسوں سے محفوظ رہے گا۔ تو لہذا شیطان جو خارج سے ہمارے اندر وسوسے ڈال کر ہمیں عبادت سے دور کرتا ہے، اس سے بچنے کا طریقہ ذکر الہی کی کثرت۔ اور اس شیطان کا ایک معاون ہے جو ہمارے اندر ہوتا ہے، اور وہ ہے ہمارا نفس، کہ بندے کا نفس یہ شیطان کی معاونت کرتا ہے، اور یہ بھی اتنا ہی افیکٹو، اتنا ہی مؤثر، اور عبادت روکنے میں اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے جتنا شیطان، بلکہ اس سے زیادہ۔ تو اب نفس کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کو تھوڑی سی ہمت اختیار کرنی پڑے گی۔ بندہ جب ہمت سے کام لیتا ہے تو بڑے بڑے کام کر گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہمت، قوت ارادی اور ول پاور ایک ایسی شے دی ہے کہ جس کے ذریعے وہ بڑے سے بڑے کارنامے سر انجام دے دیتا ہے۔ اسی قوت ارادی کی وجہ سے آدمی پہاڑوں پہ چڑھ جاتا ہے، دنیا کی عظیم چوٹیاں سر کر لیتا ہے، بڑے بڑے مشکل مرحلے حل کر لیتا ہے، بڑے بڑے عظیم منصوبے پایۂ تکمیل کو پہنچا دیتا ہے۔ اور یہ سب کا سب کیا ہے؟ یہ سارے کا سارا اس کی قوت ارادی کا عمل دخل ہے۔ تو بندہ نفس کے مقابلے میں قوت ارادی، شیطان کے مقابلے میں ذکر الہی کو اگر اختیار کر لے تو شیطان کے شر سے بھی بچ جاتا ہے اور نفس کے شر سے بھی بچ جاتا ہے۔ تو یہ ایک رکاوٹ اور اس کا حل۔ دوسری چیز کہ جو عبادت کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے کہ انسان غفلت کا اور سستی کا عادی ہوتا ہے۔ فطری طور پہ انسان میں غفلت اور سستی ہے، آرام پسندی، آرام طلبی، زیادہ بھاگ دوڑ نہ کرنا، یہ عمومی طور پہ انسان کی فطرت ہوتی ہے۔ اسی لیے جب بندے کو کوئی خارجی موٹیو نہ ہو اور کوئی موٹیویشن نہ ہو تو آدمی سست ہو کے پڑا رہتا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے کہ اس غفلت کو، اس سستی کو دور کیا جائے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آدمی اپنی تربیت کرے، خواہ وہ خود اپنے آپ کو کسی عادت میں ڈھالے، کوئی عادت اپنائے، یا کوئی دوسرا اس کی تربیت کرتے ہوئے اس کو عادت کی طرف لے کے آئے۔ کیونکہ انسان کے لیے وہ کام کرنا بڑا آسان ہے جو اس کی عادت میں شامل ہے، انسان کے لیے اور کام مشکل ہوتے ہوں گے، لیکن عادت پر چلنا اور عادت کے مطابق کام کرنا یہ بڑا آسان ہوتا ہے، خواہ وہ دنیاوی عادت ہے یا وہ دینی عادت ہے۔ جن کو جیسی عادت ہوگی ان کے لیے وہی کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ ایک آدمی کو اگر صبح کی سیر کی عادت ہے تو اس کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے، وہ آرام سے صبح کو اٹھتا ہے، سیر کرنے چلا جاتا ہے۔ شروع میں تھوڑا سا مشکل لگتا ہے لیکن آہستہ آہستہ عادت بن جاتی ہے تو اٹھ بھی جاتا ہے، چلا بھی جاتا ہے۔ لیکن جس آدمی کو صبح کی سیر کی عادت نہ ہو، آپ اس کو ذرا کہہ کے دیکھ لیں کہ چلے بھی سیر کرنے چلتے، وہ بولے گا نہیں بھائی میں گھر پہ صحیح ہوں، آرام سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں، یعنی وہ گھر سے نکلے گا نہیں۔ یہی معاملہ نماز کا ہے۔ جس آدمی کو نماز کی عادت ہے کہ اس نے فجر کی نماز با جماعت پڑھنی ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی، وہ بڑے مزے سے اٹھتا ہے۔ جیسے ہی اس کا جو ہے وہ اذان ہوتی ہے، ٹائم ہوتا ہے، الارم بجتا ہے، وہ آرام سے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، مسجد کو چلا جاتا ہے، نماز پڑھ لیتا۔ لیکن جس کو نماز کی عادت نہیں ہے، اسے نماز کے وقت میں اٹھائیں گے تو ادھر سے اٹھایا تو ادھر لیٹ گیا، ادھر سے اٹھایا تو ادھر لیٹ گیا، ادھر کو کروٹ لے لی، ادھر کو کروٹ لے لی، الارم اگر لگا بھی لیا اس نے تو دوبارہ اس کو تھوڑا سا آگے کر کے پھر لیٹ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اٹھنے کی عادت نہیں۔ تو بندہ جب کوئی عادت ڈیولپ کر لیتا ہے تو اس کے مطابق اس کا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب آپ غور کر لیں کہ کیا ہمارے لیے نماز کی عبادت کی عادت بنا لینا کیا ناممکن ہے؟ ایسا نہیں، عادت بندے نے جو بھی اپنانی ہو بڑی آسانی کے ساتھ عادت کو اپنایا جا سکتا ہے۔ صرف استقامت چاہیے، کنسسٹنسی چاہیے، مسلسل کرتا رہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنے آپ کو عادی بنا لیتا ہے کہ وہ نماز پڑھے گا ایٹ اینی کاسٹ، کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے، نماز پڑھے۔ تو اب نماز پڑھتے 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 یہ اس کی ایسی عادت بن جائے گی کہ اب نماز چھوٹنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ عادت کا چھوٹنا انسان کو بے قرار کر دیتا ہے۔ جس کی جو عادت، ایک آدمی کو عادت ہے بار بار موبائل دیکھنے کی، موبائل نہ دیکھے تو آپ دیکھو اس کی طبیعت کیسی ہوتی۔ ایک آدمی کو عادت ہے سگریٹ پینے کی، سو سگریٹ نہ ملے تو اس کی حالت دیکھیں آپ کیسی ہوتی۔ ایک آدمی کو عادت ہے کسی سے روزانہ ملاقات کرنے کی، اب وہ بندہ سفر میں چلا جائے تو آپ دیکھیں کہ یہ آدمی اپنے اندر کیسا خلا محسوس کرتا ہے۔ تو یہ عادت کی یوں کہہ لیں کہ نیچر ہے، نیچر آف ہیبٹ ہے، کہ انسان عادت کے کام کو بہر صورت کرتا ہے، بآسانی کرتا ہے اور کر لیتا ہے۔ تو اب اگر ہم عبادت کو بھی اسی طرح کر لیں، مثلا تلاوت قرآن عبادت، تو اب اگر تلاوت قرآن روزانہ طے کر لیں بھی دو رکوع پڑھنے، دو رکوع پڑھنے، دو رکوع پڑھنے، پڑھتے رہے پڑھتے رہے، کچھ عرصہ گزرے گا، اس کے بعد آپ دو رکوع نہیں پڑھیں گے، آپ کو چین نہیں آئے گا۔ تو ہم اگر عبادت کی عادت کی طرف آ جائیں تو یہ ہمارے لیے بڑا آسان ہوگا کہ ہم وہ کام کر سکیں۔ اور اسی حوالے سے ہمارے دین کی ایک بڑی خوبصورت چیز ہے جو آپ نے بارہا سنی ہوگی، اور وہ اس کا تعلق اسی شے کے ساتھ ہے۔ حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ اپنے بچوں کو نماز کا عادی بناؤ، 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کی تاکید کرو، اور 10 سال کے ہو کر بھی اگر نماز نہ پڑھیں تو سختی سے تادیب کرو۔ تو یہ جو 7 سال کی عمر سے کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ عادت بنانا ہے، فرض تو نہیں ہوگی اس کے اوپر۔ 7 سال کی عمر میں نماز اس پڑھنے والے بچے بچی پہ فرض نہیں ہے، نماز فرض ہوتی ہے بالغ ہونے پہ، لیکن اس بالغ ہونے سے پہلے جو اسے نمازیں پڑھائی جا رہی ہیں وہ کیا ہے؟ وہ اسے عادت بنانے کے، کہ نماز کی عادت ہوگی تو جب یہ بالغ ہوگا تو یہ اسی اپنی عادت کے مطابق پڑھتا رہے گا۔ اور اگر بالغ ہونے سے ایک دن پہلے تک اس نے نماز پڑھی کوئی نہیں، اور بالغ ہوتے ساتھ ہی اس کو 5 نمازیں پڑھنے پہ لگا دیے کہ پڑھو، تو آپ دیکھیں اس کی حالت کیا ہوگی۔ اس کے لیے تو ایسا ہوگا کہ پتہ نہیں پہاڑ ٹوٹ پڑا میرے اوپر، کہ یہ کبھی روزانہ 5 وقت میں اتنی ساری نمازیں پڑھنی، اور یہ اتنا سارا ایک پورا وہ کرنا ہے، وضو کرنا ہے، طہارت کرنی ہے، وضو کیا، نماز، اور پھر یہ اول تا آخر ایک پورے کا پورا جو ہے، اور وہ بھی فکس ٹائم کے اوپر کرنا ہے، اور روزانہ 5 مرتبہ کرنا ہے، اور اس وقت کا ہر کام چھوڑ کر یہ کرنا ہے، تو اس کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ تو اس لیے عادت بنانے کی طرف، تو شریعت نے یہ جو فرمایا نا کہ 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کا عادی بنا، تو یہ جو 7 سال کی عمر میں تاکید کر کے نماز پڑھانا ہے، یہ اسی نماز کا عادی بنانا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمارے دین میں بھی یہ جو چیزیں ہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ایک فطری بات ہے کہ شریعت کا یہ اصول جو ہے، کیونکہ دین ہمارا دین فطرت ہے، تو اس نے اس طرح کی چیزیں بیان کی ہیں، لیکن بالفرض اگر یہ دین کی جو ہے، یہ اگر دین کا حکم نہ بھی ہوتا، تب بھی ہر بندہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو زندگی میں جو بنانا ہے، جیسا بنانا اور جہاں لے کے جانا ہے، اس کے لیے اس کے مطابق کی عادتیں بچپن میں اس کی زندگی میں شامل کرنا ہو، تبھی بچہ اس انداز کے کام کرتا ہے۔ تو لہذا ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ نفس کی تربیت کی جائے، عادت بنانے کی کوشش کی جائے، اور جب بندہ عادت بنانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ عادت بن جاتی ہے۔ تو یہ ایک دوسری چیز ہے جو مجموعی طور پہ 7واں سبب بن گیا۔ اس کے بعد ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ جو اگر غلط انداز میں ہے تو عبادت میں رکاوٹ ہے، اور اگر اچھے انداز میں ہے تو عبادت کے لیے اس سے زیادہ مؤثر چیز شاید ہی کوئی ہو۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے برا ماحول اور اچھا ماحول۔ انسان اپنے ماحول کے مطابق ایکٹ کرتا ہے۔ جو شخص جیسے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے وہ خود بھی ویسا ہی ہوتا ہے، خود بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں ایک آیت مبارکہ ہے، قرآن پاک کی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہ سچوں کے ساتھ ہونے کی کئی تعبیرات ہیں، اس کی متعدد تفاسیر ہیں، لیکن ان میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنی صحبت جو ہے وہ سچوں کے ساتھ کرو، وہ اچھوں کے ساتھ کرو، کہ جب ان کے ساتھ تم اٹھو گے بیٹھو گے، ان کے ساتھ تم ہم نشینی اختیار کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے اندر بھی وہی والے اوصاف پیدا ہو جائیں گے۔ جیسے قرآن پاک میں یہ آیت مبارکہ ہے، حدیث مبارک کے اندر بھی اسی کو ایک دوسرے بڑے خوبصورت انداز کے اندر بیان کیا گیا۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو اب یہ حدیث مبارک جو ہے کہ انسان کا طرز عمل وہی ہوتا ہے جو اس کے دوست کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوست کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کی صحبت میں رہتا ہے، تو وہی والا طریقہ وہ اختیار کرتا ہے۔ اور اس کی عظیم ترین مثالوں میں سے جو مثال ہے، جو اچھی مثالوں میں سے ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت مبارکہ آپ کے پاس بیٹھ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو اللہ تعالیٰ نے تعارف کروایا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا والذین معہ، اور وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں رہتے ہیں، جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور اسی معیت اور اسی صحبت اور اسی قرب اور اسی ساتھ رہنے کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام میں زندگی کے اعلیٰ ترین اوصاف پیدا ہو گئے۔ صبر ہے، شکر ہے، حسن اخلاق ہے، حلم ہے، عفو ہے، خوف خدا ہے، توکل ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ عاجزی کا اختیار کرنا ہے۔ یہ جتنی چیزیں تھیں، یہ ساری کی ساری اس کا جو سب سے بڑا منبع اور سب سے بڑا سورس تھا حصول کا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت ہی آپ کی ذات مبارکہ تھی۔ تو اچھی صحبت جو ہے یہ انتہائی مفید ہے۔ غافلوں کی صحبت بندے کو غافل بنا دیتی ہے، اور عابدوں کی صحبت انسان کو عابد بنا دیتی، صابروں کی صحبت صابر بنا دیتی، شاکروں کی صحبت شاکر بنا دیتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ ایک تو ان نوئنگلی اور ان کانشیسلی، یعنی اسے معلوم نہیں ہوتا، وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا ہوتا، لیکن بس کچھ وائبز ہوتی ہیں کہ جو دوسرے بندے سے اس میں ٹرانسفر ہوتی۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ بس دوسرے کو دیکھ دیکھ کے وہی والی چیزیں اپنانا شروع کر دیتا ہے۔ کسی آدمی کو دیکھتا ہے کہ یار یہ ہر بات پہ شکر ادا کرتا ہے، تو آدمی بھی آہستہ آہستہ ہر بات پہ شکر ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحبت کا اثر۔ اور اس کی بہت بڑی مثال ہم اپنے جو روزمرہ کے معمولات میں دیکھتے ہیں وہ ہے اپنے بچوں کے اندر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں باپ اگر نماز پڑھتے ہیں تو بچہ بھی، چھوٹا سا بچہ 3 سال کا، وہ بھی اپنا مصلی لا کے جو ہے وہ بچھا کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھا دیکھی عمل کرتا ہے اور اس کے اندر وہ چیز ٹرانسفر ہوتی ہے۔ تو اچھی صحبت جو ہے یہ نہایت اہم ہے۔ ہمارے زمانے میں یوں کہہ لے کہ صحبت اب صرف یہ نہیں رہی کہ کسی کے پاس بیٹھا جائے، صحبت کا دائرہ اتنا بڑا ہو گیا، اتنا بڑا ہو گیا کہ سوشل میڈیا کی دنیا ایک اور، اس میں جو گروپس بنے ہوئے ہیں تو وہ بھی ایک ہم نشینی اور ایک صحبت ہی کا انداز ہے۔ تو اب آدمی نے جیسے گروپس کو جوائن کیا ہوتا ہے، جیسے لوگوں سے اس کی بات چیت ہوتی ہے، یا جن کے پاس پھر وہ ویسے فزیکلی اٹھتا بیٹھتا ہے، تو وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم خود غور کر لیں کہ ہم بیٹھتے کن میں ہیں اور ہماری عادات کیا ہیں۔ ہم جب غور کریں گے ہمارے سامنے آئے گا کہ واقعتاً ہماری عادات ویسی ہی ہیں جیسے ہمارے دوست، جو ان کا موضوع گفتگو ہے ہمارا موضوع گفتگو بھی وہی ہو، جو ان کی تھنکنگ ہے ہماری تھنکنگ بھی وہی ہوگی۔ تو لہذا اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنی صحبت کو اچھا کر لے، اسے چینج کر لے۔ تو آپ جہاں پر ہر طرف نمازی نظر آئیں گے، ہر طرف جو ہے وہ دین کی بات کرنے والے نظر آئیں گے، ہر طرف جو ہے وہ اللہ کی بات کرنے والے نظر آئیں گے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنے والے نظر آئیں گے، تو آدمی خود بھی اسی میں ڈھل جاتا ہے۔ تو لہذا عبادت میں دل لگانے کا بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ آدمی اچھی صحبت اختیار کرے۔ اور یہ اچھی صحبت لازمی بات ہے سینما کے اندر نہیں ملے گی، مسجد میں ملے گی۔ یہ جو ہے بالکل غافل اور بے نمازیوں میں نہیں ملے گی، یہ آپ کو نمازیوں میں ملے گی۔ کمی بیشی دونوں طرف کوئی نہ کوئی ہوتی ہے، نمازیوں بے نمازیوں میں کچھ چیز اچھی ہوتی، نمازیوں میں کوئی خامی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اوور آل بہرحال جو دین سے تعلق رکھنے والا ہے وہ عمومی طور پہ بہتر ہوتا ہے۔ اور کم از کم عبادت اور نماز کی حد تک تو جو آپ کو ذوق ملے گا وہ نمازیوں ہی سے ملے گا، وہ بے نمازیوں سے نہیں مل سکتا۔
جو دوسرے کوئی اخلاق ہیں وہ جیسے ہیں وہ ویسے ملیں گے، لیکن عبادت کا شوق تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسجد کے بجائے آپ کو سینما سے مل رہا ہوں یا نمازیوں کی جگہ بے نمازیوں سے مل رہا ہوں. تو لہذا نمازیوں کی صحبت، مسجدوں کی صحبت جو ہے یہ اپنی زندگی میں شامل کریں، جیسے الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے. دعوت اسلامی سے وابستہ لاکھوں 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 لوگ جو نمازی ہیں، تو یہ نمازی کیوں ہیں؟ ان کی بہت بڑی تعداد وہ ہوگی کہ جو یا تو ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کر کے نمازی بنے، یا مسجد میں جو درس وغیرہ ہوتے تھے اس میں شرکت کرنے والے تھے، یا وہ قافلوں میں سفر کرنے والے تھے، یا وہ ویسے کسی مبلغ کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے رہے، یا کسی جگہ ان سے میل ملاقات ہو گئی، بات چیت ہو گئی، اس سے کچھ سیکھنے کو مل گیا. تو یہ جو ہزاروں کی تعداد میں دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے اجتماع ہوتے ہیں اور اس میں شرکت کرنے والے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو نمازی اور جو دیگر عبادات کے عامل اور جو دیگر نیکیاں کرنے والے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اس اجتماعی ماحول اور اجتماعی صحبت کا نتیجہ ہے، اس کی برکت ہے. تو لہذا یہ ایک بہت بڑا، یوں کہہ لیں کہ ایک اپارچونیٹی ہے، ایک بہت بڑا موقع ہوتا ہے کہ دعوت اسلامی کا ماحول جہاں دستیاب ہے تو اس سے اٹیچمنٹ جو ہے وہ انسان میں عبادت کا شوق پیدا کر دیتی. اور اب تو الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ آدمی سنتا ہے، چیزیں جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہیں، ذہن چینج ہوتا ہے، عادات بدلتی ہیں، اخلاق بہتر ہوتے ہیں، اور آدمی پھر نماز کی طرف، تلاوت کی طرف اور دیگر چیزوں کی طرف آ جاتا ہے. تو لہذا اپنی صحبت جو ہے یہ اسے اچھا کریں. ایک اور چیز جو مزید ہے جو عبادت میں دل لگانے کے حوالے سے مفید ہے وہ ہے کہ ہم اس چیز کی دعا بھی کریں کہ اے اللہ ہمارا عبادت میں دل لگا دے. کیونکہ دعا مسائل کا حل ہے اور کامیابیوں کے حصول کا ذریعہ ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا کرنا اللہ کو پسند ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں دعا کرے. تو یہ دعا جو ہے یہ اپنی برکتیں، اپنے نتائج اور اپنے ثمرات رکھتی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت دعا ہے جو اسی عبادت کے حوالے سے ہے. اور اس دعا کے بارے میں بعض روایتوں میں تو یہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام بکثرت یہ دعا مانگا کرتے تھے. ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعا سکھائی. کیا ہے؟ عرض کی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ تو میری مدد فرما. کس بات پہ؟ اپنے ذکر پر اور اپنے شکر پر اور اپنی اچھی عبادت کرنے پر. یعنی اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، میں تیرا شکر ادا کروں اور میں تیری بہت اچھی عبادت کروں. تو اب دیکھیں نا کہ دعا کے الفاظ کتنے خوبصورت ہیں کہ اس میں بہت ساری چیزیں سمو دی گئیں کہ میں تیرا ذکر کروں، میں تیرا شکر ادا کروں اور میں تیری اچھی بندگی کروں، تیری اچھی عبادت کروں، تیری بہترین عبادت کروں. اے اللہ تو اس کام پر میری مدد فرما. تو اب جیسے اسی دعا کو اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں، ہر نماز کے بعد یا صبح و شام جو ہے یہ دعا مانگے، تو یہ ایک بڑی ہی مؤثر دعا ہے جو انشاءاللہ اپنا بہت فائدہ دے گی اور عبادت کی طرف لے کے آئے گی. باقی اس دعا کے علاوہ اور بھی کئی ساری اس طرح کی دعائیں مل جائیں گی جن میں عبادت کے حوالے سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی گئی ہے. اور اس سے ہٹ کر خود ہم اپنی بھی کوئی اس طرح کی دعا جو ہے وہ بنا سکتے ہیں یا موقع محل کی مناسبت سے مانگ سکتے ہیں کہ جس میں جیسا وقت ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ دعا مانگ لی جائے. روزے کا مہینہ آنے والا ہے تو اے اللہ روزہ رکھنا میرے لیے آسان کر دے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. حج کی سعادت مل رہی ہے تو اے اللہ حج کی توفیق عطا فرما، حج کرنا آسان بھی کر دے اور حج کی عبادت کو بہترین انداز میں کرنے والا بنا دے. تلاوت کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے تو جیسی عبادت ہے ویسی اس کے مطابق دعا کرتے رہے، اور روٹین کے اندر ویسے دعا کرتے رہے کہ اے اللہ مجھے اپنے عبادت گزار بندوں میں شامل کر لے. اسی طرح کی ایک اور مجھے دعا یاد آ رہی ہے جس کے اندر وہ ہے کہ اے اللہ تیرا میں بہت زیادہ ذکر کرنے والا بن جاؤں، تیرا بہت زیادہ شکر کرنے والا بن جاؤں. تو اس طرح کی بھی ایک دعا ہے، ذکار الک، تو تیرا بہت زیادہ ذکر کرنے والا بن. تو یوں جو ہے وہ دعا کا جو ہے ایک عمل جو ہے وہ اسے اختیار کرنا بڑا ہی مفید ہے. ایک اور چیز ہے اور یہ بڑی یوں کہہ لیں کہ دلچسپ بھی ہے اور ہماری ضرورت بھی ہے. اور آج کے زمانے میں ہم جس نہج کی زندگی گزار رہے ہیں اس اعتبار سے بھی اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عبادت میں رکاوٹ بہت مرتبہ ہماری جسمانی اور ذہنی حالت بھی ہوتی ہے. ہماری جسمانی کیفیت کیسی ہے، ہماری ذہنی کیفیت کیسی ہے، یہ عبادت کی طرف آنے اور نہ آنے میں بہت بڑا عمل دخل رکھتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان نے جو عمل کرنا ہے وہ عمل کیسے کرے گا، وہ اس نے اپنے جسم سے کرنا ہے، اور اس میں اس کے دماغ کا، اس کے ذہن کا عمل دخل ہوگا. اب اگر کوئی انسان بے تحاشا تھکا ہوا ہے اور اس کے لیے کرسی سے یا بستر سے اٹھنا ہی مشکل ہے، تو بڑی واضح سی بات ہے اس کے لیے عبادت کرنا مشکل ہو جائے گا. جیسے اس کی ایک عام سی مثال آپ لے لیں کہ جو آدمی بوڑھا ہوتا ہے اور بڑھاپے کی وجہ سے بہت کمزور ہے، اس کے لیے بہت سے اعمال اور افعال کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ نہیں کر پاتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے اندر جو ہے اپنے بدن میں وہ قوت نہیں پاتا، وہ اپنے اندر وہ ہمت نہیں پاتا. بڑھاپے کے اندر جسمانی اور ذہنی دونوں اعتبار سے آدمی جو ہے وہ کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ ایک مثال ہے. اچھا دوسری مثال بیمار کی لے لیں. بیمار آدمی کے لیے اس طرح بھاگ بھاگ کے کوئی بھی کام کرنا، خواہ وہ دین کا ہے یا دنیا کا ہے یا وہ عبادت ہے، مشکل ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ بیماری کی وجہ سے بدن جو ہے وہ ساتھ نہیں دے پا رہا ہوتا، بیماری کی وجہ سے ذہن جو ہے وہ آرام طلبی کی طرف ہوتا ہے، وہ بھی اس طرف مائل نہیں ہوتا. اور عبادت میں بہرحال کچھ نہ کچھ مشقت ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسمانی حالت و کیفیت اور ذہنی حالت و کیفیت، یہ ایک بہت بڑا عمل دخل رکھنے والی چیزیں ہیں عبادت میں. اب اگر ہم اپنے آپ کو دیگر کاموں میں اتنا تھکا لیں گے کہ ہمارا جسم اور ہمارا ذہن دونوں تھک چکے ہوں، اور اب ہم کہیں کہ تلاوت کریں، ذکر کریں، عبادت کریں، تو یہ مشکل ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنی اس جسمانی حالت و کیفیت پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خود کو کتنا تھکا لیتے ہیں. اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی ہمیں دین دنیا دونوں اعتبار سے ضرورت ہے. اب آج کا زمانہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے اپنے اوپر مصروفیات کا بوجھ اتنا ڈالا ہوا ہے اور ہم نے غیر ضروری چیزیں اتنی اپنی زندگی میں ایڈ کر لی ہیں کہ اب اس کے بعد ہمارے لیے پھر کوئی ڈھنگ کا کام کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہم وہی ہیں جو آج سے 30 سال پہلے تھے، لیکن 30 سال پہلے ہمارا جسم اور ہمارا دماغ ایسا نہیں تھکتا تھا جیسے اب تھکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے 4 گھنٹے کا تو اس کے اندر موبائل ڈال دیا، 2 گھنٹے کا ہم نے ٹی وی ڈال دیا. تو اب سوشل میڈیا، اب ہمارا موبائل، اب ہمارا ٹی وی، اب ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہنا، کرتے ہی رہنا، کرتے ہی رہنا. 2 منٹ ہم فارغ بیٹھ نہیں سکتے، اسی وقت 2 منٹ ملیں گے ہم فوراً موبائل اٹھا کے فوراً کچھ کرنا شروع کر دیں گے. جب ہمارا دماغ مسلسل افراتفری افراتفری بھاگم بھاگ بھاگم بھاگ کا شکار رہے گا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ نتیجے میں دماغ تھک جاتا ہے. جب دماغ تھکتا ہے تو بدن بھی تھک جاتا ہے، کیونکہ انسان کا جسم دماغی کام سے زیادہ تھکتا ہے بنسبت جسمانی کام کے. تو ہم نے اپنے مجموعی طور پہ کام اتنے پال لیے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا جسم بھی تھک جاتا ہے، ہمارا ذہن بھی تھک جاتا ہے. اچھا اسی طرح ہم نے جیسے ایک کی بجائے 2 نوکریاں شروع کی ہوئی ہیں، ایک کام کے ساتھ جو ہے اوور ٹائم لگایا ہوا ہے، ایک ضروری کے ساتھ غیر ضروری چیز کو ایڈ کیا ہوا ہے، تو اب اس کے نتیجے میں پھر اسی طرح کا جو ہے نا وہ رزلٹ سامنے آتا ہے. پھر اس کے ساتھ ہمارا جو کھانا پینا ہے، اس کا شیڈول اور اس کی روٹین، یہ ہمارے جسم و دماغ دونوں کے اعتبار سے جو ہے ایک بہت زیادہ ایک افیکٹو چیز ہے، پازیٹیولی یا نگیٹیولی. رات کے 12 بجے اگر کھانا کھائیں گے اور پیٹ بھر کے کھائیں گے، اور وہ بھی جنک فوڈ کھائیں گے، کوئی فرائز کھائیں گے اور کوئی جو ہے نا وہ اس طرح کی ہیوی چیزیں کھائیں گے، تو اس کے بعد یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ تہجد میں کھڑا ہو جائے. کیونکہ اتنا لیٹ اگر اس نے کھایا پیا، تو اتنا لیٹ کھانے پینے کے بعد تو اس کا ایک یوں کہہ لیں کہ ڈائجسٹو سسٹم کا جو پروسیجر ہے وہ تو اپنی جگہ اسی طرح چلے گا. تو اب وہ بدن کو سست بھی کرے گا، وہ بدن کو گرائے گا بھی، اور وہ جو ہے اتنی دیر سے سونا صبح جلدی اٹھنے میں رکاوٹ بھی بنے گا. پھر چونکہ مسلسل ہم پوری زندگی ہی اس طرح کی چیزیں کھانے کے عادی رہتے ہیں, تو پوری زندگی ایسی چیزیں کھانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اب اس کے نتیجے میں پھر ہماری باڈی مستقل ہی جو ہے نا وہ ان امراض کا شکار یا ان کمزوریوں کا شکار یا اس جو ہے وہ ڈائٹ کی کمی کا شکار ہو جاتی ہے, اس انرجی کی کمی کا شکار ہو جاتی ہے کہ جس کے بعد ہمارا اس طرف آنا مشکل ہو جاتا ہے. تو لہذا جسمانی اور ذہنی دونوں اعتبار سے خود کو فریش رکھیں, تازہ دم رکھیں اور انرجی میں رکھیں, اور اس کے لیے ہمیں اپنی بہت ساری جو ہمارا لائف سٹائل ہے, جو ہمارا طرز زندگی ہے, اس کے اندر تبدیلیاں لانی پڑے گی. خواہ وہ کام کے اعتبار سے ہے, وہ مصروفیات کے اعتبار سے ہیں, یا وہ ہماری خوراک کے اعتبار سے, ان سب چیزوں میں ہم کچھ تبدیلیاں لائیں گے تو پھر ہمارا بدن اور ہمارا دماغ تیار ہوگا کہ ہم اس سے کچھ کروانا چاہیں تو وہ کرنے کو بھی تیار ہو جائیں. تو لہذا جسمانی حالت و کیفیت, ذہنی حالت و کیفیت جو ہے وہ اس کو بھی تھوڑا سا ذرا جو ہے وہ اپنی نظر میں رکھیں. تو یہ چیزیں جو ہے یہ انشاءاللہ ہم اپنے معمولات میں شامل کریں گے تو عبادت کرنا اور عبادت میں دل لگانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
قرآن 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 آسان درس قرآن.